ندائے اسلام سی ڈی سینٹر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قرات کلام مجید نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، منقبت، تقاریب، مشاعرے، ملک کے نامور شعراء کرام کا کلام ان کی اپنی آواز میں، مختلف علماء و اکابرین کرام کے اہم بیانات کی سیڈیز ہمارے یہاں دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ ہے ندائے اسلام سی ڈی سینٹر، تحت مکتبہ فیض سعید، نزد انور المدارس، بانو نگر، سنتوش نگر، حیدرآباد۔ فون نمبر نوٹ کیجیے 9440856251 یا 9247886910، یا پھر اس نمبر پر رابطہ کریں 9394831209۔ شکریہ۔
گزشتہ کل سے زیارات مکہ مکرمہ کے متعلق بات چل رہی تھی، ان میں غار حرا کا تذکرہ ہوا کہ جنگ نور حیوان الہی ہے، جہاں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے مبارک سر پر نبوت کا تاج رکھا۔ آج دنیا کے لوگ حیوان قدر میں بلا کر انعامات دیتے ہیں، ستارہ جزت پڑتے ہیں، تمغہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جبل نور پر نبوت کے تاج پر قرار فرمایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے عبد کو عبدہ بنا لیا، محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنا لیا۔ اس لیے ہم آج مسلموں کے لیے وہ ایک بہت یادگار گھٹنا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ ہمارے لیے تو اس امت کا جبل نور ہی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلام کو نور پر بلا کر نبوت سے تکرار فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل نور پر بلا کر نبوت سے تکرار فرمایا، تو ہمارا تو جبل نور یہی ہوا۔ دوسری جگہ جو اس بارے میں اہم ہے وہ جبل طور، یہ ایک غار ہے جو مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف ہے۔ اس کی اہمیت کیوں بنی؟ کہ قریش مکہ نے آپس میں ایک میٹنگ رکھی کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، نوجوان لوگ، اس نبوت کے دعوی کرنے والے نوجوان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں، اس کا پھر پکا بندوبست کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ بلایا، شنادید قریش وہاں پر اکٹھے ہوئے۔ ان میں ایک بوڑھا بھی تھا، وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا جی تو کون ہے؟ کہنے لگا میں نے دوسرے بال پر دیکھنے کیے، تجربہ رکھتا ہوں، مہارت رکھتا ہوں، اچھی بات کہوں گا قبول کر لینا۔ چنانچہ وہاں ڈسکشن چلی کہ اس کا مستقل حل کیا ہے۔ پہلی تجویز یہ آئی کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے اس نوجوان کو حد سے زیادہ محبوس کر دیا، کیونکہ اس کا تجربہ وہ مت کر دیتے۔ شیر ابی طالب نے جب انہوں نے مقاطعہ کیا تھا تو وہ محسوس کرتے تھے کہ اس کا باقاعدہ اثر ہوتا ہے، تو اس تجربے کی روشنی میں پہلی تجویز یہ آیا کہ ان کو کسی جگہ بند کر دیا، نکلنے ہی نہ دیا جائے, لوگ مل نہیں سکیں گے, یہ بات نہیں کر سکیں گے, پیغام پہنچے گا ہی نہیں. مگر اس تجویز پر اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ ان کا خاندان بھی ہے, رشتے دار بھی ہیں, اب سے بے جا میں رکھو گے تو وہ لوگ بالآخر اس کی طرف داری کریں گے, آج نہیں تو کل تک چلوائیں گے, لہٰذا فائدہ تو نہیں ہونا. پھر دوسری تجویز آئی کہ نہیں, ان کو یہاں شہر سے ہی نکال کر جائے گا, دیش نکالا دیش کے لیے کہا جائے, نہیں اپنی راہ پکڑو اگر تم بعد میں جائیں. اس پر ذرا تو اعتراض یہ ہوا کہ بھائی یہاں تو جو ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, اگر یہ کہیں اور چلا گیا تو وہاں جا کر تو کوئی کھیلنے کا موقع مل جائے گا, وہاں کے لوگ اگر اس کے ساتھ ہو گئے تو یہ تو مستقل ہمارے خلاف ایک مہاد بن جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا, تو ان کو مضبوط ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے. ابو جہل نے یہ تجویز دی کہ پھر میری نظر میں تو حل یہ آتا ہے کہ اس پر کس طرح تمام کر دیا جائے, اس پر وہ جو بوڑھا تھا وہ کچھ لا رہا ہے, اب اپنا سب کی بات یہ بالکل صحیح تجویز ہے, اس طرح نمتا ہے, لیکن اس پر پھر دینا ہوگا کہ قریش طرفدار ہے وہ اس بندے کو جو ان کو ٹھکانے لگائے گا اس سے ٹکال کریں گے, اور یہ تو مطلب بن پڑے گا. تو اس بوڑھے نے یہ تجویز دی کہ دیکھو جتنے عبد مناف کی اولاد میں سے لوگ ہیں اور جتنے قبیلے بڑھ گئے سب میں سے ایک ایک نوجوان ہیں, کیونکہ عرب کے تمام قبیلوں کا ایک ایک نوجوان وہاں شامل ہوگا اور وہ سب ایک ہی مطلب حملہ کر رہے ہیں, تو اب اس کے جو طرفدار ہیں وہ کس کس سے لڑیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے جہان سے بھی جنگ نہیں کر سکتے, چنانچہ ان لوگوں کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس راتوں رات عمل کر لینا چاہیے. چنانچہ قبیلے کا ایک نوجوان رات کے اندھیرے میں چمکتی تلواروں کے ساتھ انہوں نے نبی علیہ السلام کے جو گھر مبارک تھا اس کا مفاد پیدا کر لیا. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا, جتلا دیا. نبی علیہ السلام نے انتہائی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اپنے بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیا, کمبل ڈال دیا. کیوں؟ کہ اگر کوئی باہر سے دیکھے گا تو اس کو یہ تو پتا چلے گا نا کہ چار پائی کے ابھی تک کچھ سویا ہوا ہے. ایسی عجیب نبی علیہ السلام نے حکمت عملی دکھائی کہ انسان حیران ہو, واقعی یہ نبوت کی شان ہے. ذرا غور کیجیے کہ جیسے کسی کو کیموفلاج کر دینا ہوتا ہے نا, بالکل اس طرح چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو لٹا دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے باہر تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی پہلی چند آیتیں پڑھنے کی توفیق دی اور ان کو پار کی آنکھوں کے اوپر پتہ لگا, ان کو کچھ نظر نہیں آیا. بالکل اس کا مثال آتا نبی علیہ السلام وہاں سے چلے اور آپ کے پلانوں کے گھر چلے, جیسے ہی دروازے پر آئے ذرا کی آہٹ پر فوراً سدھی کے پلانوں نے دروازہ کھول دیا. نبی شام کو ہے ربی ابو بکر چاہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ دنوں سے مجھے یہ اندازہ تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوگا اور یہ بھی توقع تھی کہ آپ مجھے اپنا خادم سفر کے طور پر قبول بھی فرمائیں گے. جس دن سے ابو بکر کو یہ خیال آیا, ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا, ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور میرے دروازے پر آپ کو انتظار میں کھڑا ہونا پڑے. یہ عاشق صادق نبی علیہ السلام اندر تشریف لے آئے. صدیق غلاموں کے گھر میں دو بکر تھے, ایک کا نام تھا مقبتا اور ایک کا نام تھا مقدل. ایک پتھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں بائیں ہاتھ کا ٹیک لگاتے تھے, بیٹھتے یوں تکیہ جیسے بن رہے تو تکیہ سے مقبتا, اور دوسرے کو متقلم یہ کہتے تھے کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لاتے تو وہ سلامت دیا کرتا تھا. نبی شام نے فرمایا ابو بکر مجھے تنہائی کرنے بات کرنی ہے. اے اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے علاوہ یہ میری بیوی اور یہ میری دو بیٹیاں, تو یہ اور تو ہے نہیں, آپ نے جو بات کرنی ہے کی. تو نبی علیہ السلام نے اس پر اطمینان کا اظہار فرمایا. اس کا مطلب یہ کہ گھر کے چھوٹے سے بڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو پورا اعتماد, پورا اعتماد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ تم یہاں سے ہجرت کرو. جیسے یہ ہوا صدیق غلام نے پھر کہا کہ تیاری کرو. چنانچہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بڑی بیٹی تھی, آج صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہے, ان کے پاس دوپٹہ تھا تو انہوں نے فوراً ہی دوپٹے کو پھاڑ کے دو حصے کر دیے. ایک حصہ اپنے سر پہ رکھ لیا پردے کے لیے اور دوسرے سے انہوں نے سامان کو باندھا. جو کچھ کھانا پینا تھا ضروریات سفر ہوتی ہیں. چنانچہ ان کا نام ذاتن نخات نخات نطاقتین بن گیا. دو پٹوں والے دو دوپٹوں والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جب باہر نکلے تو مدینہ طیبہ جانے کے لیے شمال کی طرف راستہ جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی بجائے جنوب کا راستہ اختیار کیا. یوں سمجھ رہے ہیں کہ جانا شمال میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے جنوب. تو چار میل پانچ میل کے فاصلے پر آگے ایک جبل ثور آتا ہے, اس کے اوپر آپ تشریف لے گئے. ایسی بھی جگہ تھی جہاں چڑھنا مشکل تھا, تو صدیق اکبر لانو نے کندھا دیا اور نبی علیہ السلام کو پتھر دیا. پھر آپ نے اس غار کے اندر جب جانے کا وقت آیا تو صدیق اکبر لانو نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی کہہ رہے مجھے جانے دیجیے. تو غار میں داخل ہوئے, صفائی کی جو سوراخ تھے ان کو پتھروں سے بند کر دیا. ایک سوراخ باقی رہ گیا, سوچا کہ چلو اس کو تو میں اپنے پاؤں سے بھی بند کر لوں گا. بیٹھ کے عرض کیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے. نبی علیہ السلام غار کے اندر تشریف لے گئے. جسے رات جاگے ہوئے تھے, تھکاوٹ بھی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام رہا. صدیق اکبر لانو کی گود ہے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہے. دو گودوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں عزتوں میں دوام بخشا. ایک گود میں صدر تھا تو اسے صدیق بنا دیا, اور آخری لمحات زندگی میں دوسری گود میں صدر تھا اسے صدیق کائنات بنا دیا. اللہ کی شان کے تاریخ لکھنے والوں نے یہاں پر تقسیم یہ لکھ دی کہ ایک مکڑی تھی جس سے اللہ تعالی نے کام لیا. اس نے کیا کیا کہ اس غار کے اوپر جالا بنا دیا. دو کبوتریاں تھیں, انہوں نے ہمیں بھی دے دیے. اب جب اگلا دن ہوا تو صبح تک تو وہ لوگ پہرے پہ کھڑے رہے کہ نکلیں گے حرم جانے کے لیے تو نکلتے ہی ہم اب تک کام کریں گے. جب الفاظ خوب ہو گیا تو وہ کس دے دی نمودار ہو گیا, کیا وجہ نکلے نہیں. ذرا جھانک کے دیکھتے ہیں تو بستر پر چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ لے کے اسی طرح جب روشنی ہو گئی تو اب انہوں نے کہا تو اندر جا کے دیکھو کیا مسئلہ. جب جا کے دیکھا تو ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے تھے. اب کافی پریشان کہنے لگے ہو شکار تو ہاتھ نکل گیا, اب کیا کیا جائے. عرب کا ایک مشہور طریقہ تھا کہ کسی چیز کی تلاش کے لیے وہ انعام متعین کر کے بنا فوراً قریش کے سرداروں نے کہا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ڈھونڈے گا 100 اونٹ اس کو ہم انعام کے طور پر دیں گے. اور اس زمانے میں 100 اونٹ بہت قیمتی سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ وہ مقدمہ پتہ کرو وہ کہاں تھا, پتہ چلا وہ گھر پہ نہیں ہے. کہنے لگے وہ وہی ہوں. چنانچہ 100 اونٹ کا انعام الگ ابو بکر صدیق کے لیے رکھا گیا, ایک جیسا انعام متعین کر دیا. بس اعلان ہونے کی بات تھی تو پورے مکہ کے لوگ چاروں سمتوں میں دوڑ رہے, کوئی اونٹوں پہ سوار ہوتے, کوئی پیدل چل رہا ہے, کونا کونا چھان مار. ان کے دل میں یہ تھا کہ کیا چند گھنٹے کا ہی فرق ہے نا, ہم تیز رفتار اونٹوں پہ جا کے پکڑ لیں گے. بہت بھاگے, بہت دوڑے, حیران تھے, زمین کھا گئی, آسمان پہ چلے گئے. یہ پہاڑ تو ہمارے گھر کے بارے میں کیوں نہیں ملے. چنانچہ ایک دن گزر گیا نہ ملے. دل آخر انہوں نے کیا کیا کہ ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ, اس کے لوگ پاؤں کے نشانات کی پہچان میں بڑے ماہر تھے. یہ کھوج لگایا کرتے تھے اور اپنی منزل پہ پہنچ جاتے تھے. چنانچہ قرض بن القمامہ ایک کھوجی تھا, اس کے تار امیہ بن خلف, یہ دونوں غار طور کی طرف چلتے تھے. پاؤں کے نشانات دیکھتے 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 اللہ کی شان دیکھیے کہ یہ سارے طور کے سنگل دروازے کے اوپر صدیق مولانا فرماتے ہیں کہ اگر امیہ جھک کے ذرا دیکھ لیتا تو شاید اس کے سامنے ہماری چہرے آ جائے. اتنا قریب وہاں پہنچ کے اپنے قاضی کے اس کے آگے قدموں کے نشان آتے ہیں. امیہ نے کہا کہ یار اس غار کے اوپر تو مکینے جالا بنا, لگتا ہے یہ تو ان کی پیدائش سے ہی پہلے کا, اور دیکھو کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے. اس طرف آنی یہ اللہ رب العزت نے اپنی طاقت دکھائی, قوت دکھائی. دیکھو میرے بندو, دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جال. لیکن میری طاقت دیکھو کہ جب میں کسی کو بچانے کے لیے مکڑی کے جالے کی دیوار درمیان میں بنوا دیتا ہوں, ساری دنیا کی طاقت مل کر اس دیوار کو بھی نہیں توڑ دوں. میں اتنی کمزور دیوار کی حفاظت کر کے دکھا دیتا ہوں. چنانچہ کفار حیران. اب ادھر صدیق اکبر نے اپنے گھر کے سارے لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر لگا دیا. وہ کیسے؟ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ سارا دن ان کفار کی تم باتیں سننا, مشورے کیا کرتے ہیں, باتیں کیا کرتے ہیں. رات کے اندھیرے میں آ کر تم ہمیں وہاں پر یہ کار گزاری سنا تھا. اپنے غلام سے یہ کہا عامر بن صغیرہ کہ تم بکریاں چراتے ہوئے ادھر کو آ جانا اور بکریوں کا دودھ ہمیں پلا دیا. بیوی سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا بنا دینا. اور بڑی بیٹی اسماء سے کہا کہ اسماء تم بچی ہو, تمہارے اوپر کوئی شک نہیں کرے گا, تم یہ کھانا ہمیں وہاں پہنچا دیا. کو تو خدمت کے لیے ساتھ آتا, بیوی کھانا پکا رہی ہے, بیٹا کارگزاری کے لیے آ رہا ہے, غلام دودھ پلانے آ رہے ہیں. گویا گھر کے تمام افراد کو انہوں نے نبی اسلام کی خدمت کے اوپر لگا دیا. یہ عشق ہوا کرتا ہے. چنانچہ عامر بن صغیرہ کے قدموں کے نشان اور عبداللہ کے قدموں کے نشان جب بکریاں اس کے اوپر چلتی تھیں تو وہ قدموں کے نشان ختم ہو جاتے. کیا عجیب ترتیب تھی. تین دن تک یہ مسئلہ اسی طرح رہا. اب تین دن میں کفار ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکے تھے, جیسے جذبے ذرا ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, تھک جاتا ہے بندہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تین دن کے بعد غار طور سے تشریف لائے باہر, اور پھر وہاں سے ایک غیر معروف راستے کے ذریعے جو مشکل تھا مگر عام بندے وہاں سے ٹریول نہیں کرتے تھے, وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی یہ واقعہ تشریف لے گئے. اب اس واقعے کے اندر چند ایک باتیں بڑی غور کر رہی ہیں. سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی کا اندازہ لگائیے. نمبر ایک, نکلنے سے پہلے حضرت علی آنوں کو صلاح کر دیا, ایسے ان کو لٹا دیا, کہنو بلیت کر دیا کہ دشمن کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی کہ آپ چلے گئے یا نہیں گئے. یہ دیکھیے یہ پہلی دفاعی ترتیب ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رازداری سے کام کیا, کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ ہونا کیا ہے. اسی تو فرمایا کہ ابو بکر میں لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو دوسری حکمت کیا, رازداری سے کام کیا. اور اس کے بعد تیسری حکمت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا شمال کی طرف تھا اور سفر جنوب کی طرف تھی. اب کافر سارے ڈھونڈنے پہ زور دے رہے تھے شمال کی طرف, ان کا پورا فلو ادھر زور ادھر تھا, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس فلو کی الٹی جانے آرام سے وہاں پر کسی کر. اور پھر تین دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. پتا تھا کہ تین دن میں ان کی ہمت ختم ہو جائے گی. اور جب تین دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے معروف راستے سے سفر نہیں کیا, ممکن ہے کوئی ابھی تک وہاں ہو. چنانچہ ایک کافر تھا, اس کو رہبر بنایا گیا عبداللہ. اللہ کی شان دیکھیے کہ جب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر کا سفر کر رہے تھے, اب وہ کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے, نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ مطلب کیا ہے, کبھی دائیں چلتے ہو کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں دائیں چلتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے دشمن بائیں طرف سے نہ آ جائے, میں ادھر کو آ جاتا ہوں. پھر خیال آتے ہیں سامنے سے نہ آ جائے میں وہاں جاتا, خیال آتے ہیں پیچھے سے نہ آ جائے میں وہاں. جیسے شمع کے گرد ایک پروانہ چکر لگا رہا ہوتا ہے, یہ عاشق صادق بھی شمع نبوت کے اوپر پروانہ بن کر چکر لگا رہا ہے. راستے میں ایک بندہ ملا, اس سے پوچھا ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے, تو وہ صدیق لانوں نے تاریخ کی جملہ کہا, فرمایا یہ وہ شخص ہے اللہ کی یہ حدیث جو مجھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. یہ الفاظ ایسے تھے کہ سننے والے نے کہا کہ اس نے رہبر بنایا ہوا ہے. اور صدیق اکرم کا کہنا تو یہ تھا کہ یہ تو مجھے جنت تک اللہ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ بنانے والے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو سمجھ دی ہوئی کیا فراست دی ہوئی. اللہ اکبر کر دیا چنانچہ نبی علیہ السلام جب وہاں غار میں تشریف فرما تھے اور امیہ بن خلف اور وہ فوجی قریب آ گئے تو صدیق اکرم کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں ہیں. اللہ رب العزت کو یہ لکھا ایسا پسند آیا کہ غار طور کی کہانی اللہ رب العزت کی زبانی اللہ کے قرآن کا حصہ بنا ہے. فرمایا تانیت نہیں دو میں سے دوسرا ہما فل غار جب دونوں غار میں سے اس یقون ہی لا تحزن ان اللہ معنا. اب یہ چند الفاظ ہیں مگر ایک ایک لفظ مستقل ایک باب. اب ذرا چند لفظوں کو آپ کے سامنے ذرا کھولتے ہیں. فرمایا ثانیت نہیں اس کا ترجمہ ہے دو میں سے دوسرا. قرآن نے لفظ بھی عجیب استعمال کیا. نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر لانا ان دونوں کے لیے نام نہیں لیا بس کہا دو میں سے دوسرا. اللہ نے یہ ثانی والی جو نسبت کی صدیق اکبر کے لیے پکی فرمائی. چنانچہ جہاں نبی علیہ السلام پہلے ابو بکر ثانی اور جہاں ابو بکر صدیق لانو پہلے وہاں نبی علیہ السلام ثانی. توجہ فرمائیے یہ کہتے ہوا اسلام میں اللہ رب العزت کے نبی اول تو ثانی اسلام میں کون بنے ابو بکر. ذرا غور کیجیے کہ خلافت قائم کرنے میں احکام خداوندی کو دنیا میں قائم کرنے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اول تو ثانی کون بنے آپ کے بعد پھر خلیفہ کون بنے ابو بکر. جہاں نبی علیہ السلام اول وہاں ابو بکر. نبی علیہ السلام تشریف دنیا سے جب لے گئے تو گنبد خضرا کے اندر آپ مدفون ہوئے تو دفن ہونے میں نبی علیہ السلام اول تو ابو بکر صدیق اس میں. یہ تو جن مثالیں ہیں نا وقت کی کمی کی وجہ سے ورنہ تو علماء نے درجنوں مثالیں. اچھا اسی طرح جہاں ابو بکر اول وہاں نبی علیہ السلام وہ کیسے ہوئے. 9 ہجری میں حج فرض ہوا. نبی علیہ السلام نے پہلے سال 300 صحابہ کو بھیجا اور ابو بکر صدیق لانو کو امیر حج بنایا. تو حج کے قافلے کا امیر بننے کی پہلی سعادت کس کو ملی اور 10 ہجری کو حج کی سعادت میں امیر قافلہ کون بنے. جہاں وہ اول یہ سال اور ذرا غور کر لیجیے کسی سارے طور میں داخل ہونا تھا تو پہلے داخل کون ہوئے اور پھر داخل کون ہوئے. نبی علیہ السلام کی اپنی جو مرد وفات آپ لسلم کے حکم پر ابو بکر صدیق مسلح پر امامت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ابو بکر امامت میں اس نماز میں اول اور درمیان نماز میں نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے باقی کی امامت فرمائی تو پھر ثانی کون بنے. ایک نسبت اللہ نے ایسی دے دی تھی دو میں سے دوسرا. یہ اول جہاں تو یہ ثانی جہاں یہ اول وہاں وہ ثانی. دونوں کے اندر ایک نسبت اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ثانی نہیں دو میں سے دوسرا. ابو بکر صدیق لانا سے نصیب دیکھیے ایسی نسبت اس کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اچھا دیکھیے آگے فرمایا جب اس نے اپنے صاحب سے یہ کہا, اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب ہونا صدیق اعلانوں کا نہیں پر عام سا تھا, اور یہ صدیق اعلانوں کا بڑا اونچا مرتبہ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو کہا کہ یہ ان کے صاحب. اچھا یہاں پر بعض مخالفین جن کو صدیق اعلانوں کا نام اچھا نہیں لگتا, ان کا کام اچھا نہیں لگتا, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ صاحب ہونا کون سی بڑی بات, پوچھے کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں لوگ تھے تو ان کو بھی کہا گیا یا صاحب السجن, تو تھوڑا سا غور کریں تو فرق ہے. وہاں یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھی, صاحب فقط جیل کی حد تک ہے ویسے ساتھ نہیں ہے. اور یہاں کیا فرماتے ہیں کہ یقول لصاحبه ہی کی ضمیر نبی علیہ السلام, یہ فقط غار کے ساتھ نہیں ہے, ہی کی وجہ سے اللہ نے ان کو مزار کا بھی ساتھی بنا دیا. تو فرق بعض مخالفین کہتے ہیں کہ جی دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن, گھبراؤ نہیں. کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ وہ صدیق لانو دل کے تھوڑے چھوٹے گھبرا جا رہے ہیں, حضرت لانو شیر خدا تھے اور وہ صدیق لانو گھبرا جاتے ہیں, اس لیے نبی اسلام کو کہنا پڑا لا تحزن گھبراؤ نہیں. حالانکہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ جب انسان کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اپنی جان سے زیادہ اس قیمتی چیز کے نقصان ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوا کرتا ہے. اب ابوبکر صدیق لانو اپنے لیے غم زدہ نہیں تھے, نبی اسلام کے لیے غم زدہ کہ میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے, اس لیے غم زدہ ہو گیا. اور یہ غم زدہ ہونا فطری چیز ہے, اور ہمارے بات کی دلیل قرآن عظیم الشان میں دیکھیے, بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. اب والد اللہ کے نبی ہیں, یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لیحزننی ان تذهبوا به, مجھے یہ بات غمزدہ کر رہی ہے. تو اللہ کے نبی قرآن گواہی دیتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کھو جانے کا سبب, بالکل اسی طرح صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچنے کا سبب. مگر فرق دیکھو کہ یہاں پر اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا, ان اللہ مارا. اب دیکھیے نبی علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں غم زدہ ہوئے, لیکن جب نبی علیہ السلام غم زدہ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ تسلی دیتے تھے, چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بات فرماتے ہیں وقت وما صبرك الا بالله ولا تحزن علی, نبی علیہ السلام کے استعمال ہوا. تو یہ تحزن کا لفظ اگر نقص ہوتا تو اللہ کے حبیب کے لیے تو استعمال ہوتا, تو فقط خود میں ہونا یہ کوئی نقص کی دلیل نہیں ہے. ہاں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں غم ہے. اب دیکھیے اللہ کے محبوب غم زدہ ہیں, اللہ فرماتے ہیں ولا تحزن علیہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ. تو نبی علیہ السلام غم زدہ ہوئے اللہ تسلیاں دے رہے ہیں, ادھر صدیق اکبر غم زدہ ہوئے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لا تحزن, اللہ کے حبیب نے ان کو تسلیاں دا رہا. پھر آگے فرمایا ان اللہ معنا, بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ. اب یہاں ذرا غور کیجیے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب اکٹھے ہیں، پریشان ہوتے ہیں صحابہ ان کے کہ فرعون تو اب ہمیں پکڑ لے گا، وہ فرماتے ہیں ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، حالانکہ باقی وہاں موجود تھے مگر معیت کے بارے میں فرمایا ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، معیت مجھے آتا ہے، یہاں بھی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرما سکتے تھے معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، میں نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ معیت کبرا کس کو حاصل ہوئی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر چیز میں معیت ملی ہوئی ہے، ہر چیز میں معیت ملی ہوئی ہے۔ ذرا غور کیجیے، نام میں معیت، میں چند مثالیں عرض کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، پھر آگے بڑھے۔ نام میں معیت، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ جب آتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ، تو جہاں نبی علیہ السلام کا نام آتا وہاں اللہ کا نام آتا، یا رسول اللہ۔ اور جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو ابو بکر صدیق لانوں کو نام سے کوئی نہیں پکارتا تھا، عمر لانا بھی آتے تھے تو آ کر کہتے تھے یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ۔ تو دیکھیے معیت نام میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہا تو ساتھ اللہ کی نسبت، ان کو خلیفہ رسول کہا تو ساتھ اللہ کی، ان اللہ نام کے پکارنے میں اللہ کی معیت کیا۔ اور ذرا غور کیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مؤمنین کے ساتھ رؤوف ہیں اور رحیم ہیں، اور یہی تو صفتیں صدیق اکبر کے اندر بہت نمایاں تھیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحمکم امتی بامتی ابو بکر، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، رافت اور رحمت میں ابو بکر پوری امت میں سے آگے نکل گئے۔ میت بھی کہنا ہوگا، پھر ذرا غور کیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اکھڑ سے خوشبو آتی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما شممت مثلکم ولا عنبرا، اللہ کی قسم میں نے مشک اور عنبر کو کبھی نہیں سونگا مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک کی خوشبو اس سے بھی زیادہ بہتر ہوا تھا، اور ابو بکر صدیق لانوں کے جسم سے بھی خوشبو آتی۔ اور اس کی دلیل عمر فاروق لانا نے گواہی دی، فرماتے ہیں کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، ابو بکر کے جسم سے مشک سے بھی زیادہ بہتر خوشبو آیا، ان کے جسم سے بھی خوشبو ان کے بھی جسم سے۔ اب دیکھیے، جب ہجرت کے سفر میں نکلے تو انعام کے طے ہونے بھی معیت، نبی اسلام کے لیے بھی 100 اونٹ اور صدیق اکبر کے لیے بھی، پھر آگے دیکھیے جب وفات کا وقت آیا تو نبی علیہ السلام کو زندگی میں ایک یہودی عورت نے زہر ملا گوشت بلایا تھا، نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا مگر آخری وقت میں نبی علیہ السلام تک اسی زہر کا اثر غالب آئے گا، تو گویا زہر سبب بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے واپس۔ ابو بکر صدیق لانوں کو دیکھیے، ان کی وفات کیسے ہوئی، شہادت کیسے ہوئی، دودھ میں ان کو زہر پلایا گیا، معیت دیکھیے، نبی علیہ السلام نے 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا اور ابو بکر 2.25 سال چھوٹے تھے، اور وہی 2.25 سال کے بعد صدیق اللہ عنہ نے بھی پوری 63 سال کی عمر میں دیا تھا پردہ پردہ عمر بھی ایک ہے. اچھا اور آگے دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی انہوں نے مجاہدے کی زندگی گزاری حتیٰ کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے برتن دھوتی تھی کام کرتی تھی اور میرے ہتھیلیوں پہ کٹے پڑ گئے تھے کام کرنے کی وجہ سے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو غلام یا بالیاں لینے کے لیے آئی تھی اور ان کو تسبیحات فاطمہ انعام میں مل گئی تھی. تو ایک لڑکی اتنی رزق کی تنگی میں زندگی گزار رہی ہے اور ادھر ابو بکر صدیق لانوں کو دیکھیں ان کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ بالکل اسی طرح رزق کی تنگی میں زندگی گزار رہی ہے. فرماتی ہیں کہ اونٹ ہم نے رکھے ہوئے تھے, میں کھجوروں کی گٹھلیوں کو کوٹ کر ان اونٹوں کو کھانے کے لیے ڈالا کرتی تھی. کھجوروں کی گٹھلیوں کو توڑنا اللہ اور فرماتی ہیں کہ میں ان کے لیے چارہ لے کے آیا کرتی تھی. اسماء رضی اللہ تعالیٰ جو نبی علیہ السلام کی اس بیٹی کے اوپر حالات آپ کو صدیق سنانوں کی بیٹی پر بھی وہ یاد کرتی. اچھا ایک قدم اور آگے بڑھیے, فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی ان کو شہادت کا مرتبہ ملا, ان کو شہادت کا مرتبہ ملا اور شہادت کا پورا واقعہ آپ تفصیل کے ساتھ جان جاتے ہیں. دل ان کو لکھ لیا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بہو ان کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب ہے. محاصرے میں آ گئے تھے, گھر کے دروازے پہ تھے, اندر آئے اسماء رضی اللہ عنہا بوڑھی ہو گئی تھی اور بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پہ موت کی اپنے دیکھ نہیں سکتی تھی. بیٹے اندر کیوں آئے ہو؟ اما میرا جی چاہا میں آخری مرتبہ آپ کو سلام کر لوں کیونکہ اب میری شہادت کا وقت قریب ہے. لیکن تمہاری آواز میں مجھے کچھ کمزوری نظر آتا ہے. اما مجھے یہ لوگ شہید تو کریں گے, ڈر ہے کہ یہ میری لاش کا مسئلہ بنا مسخ کر دیں گے لاش. تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ بیٹے جب بکری کی جان نکل جاتی ہے تو اس کی کھال کو جسم سے اتار دیا جائے, اس پر کوئی تکلیف نہیں ہوا. یہ بوڑھی ماں بیٹے کو کہہ رہی ہے. اللہ بیٹے کہتے ہیں اچھا اماں میں جا رہا ہوں. اس وقت ماں دعا دیتی ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ بیٹا سردیوں کی لمبی راتوں میں تیرے سامنے مسلے پہ کھڑا ہو کر قرآن پڑھنے والا, گرمی کے لمبے دنوں میں تیرے سامنے روزہ رکھنے والا اور اپنی خدمت کے ذریعے ماں اور باپ کے دل کو خوش کرنے والا میرا بیٹا. ماں کہتی ہے بیٹے جا رہے ہو میں تمہاری شکل تو دیکھ نہیں سکتی, تم ذرا قریب آؤ میں تمہارا بوسہ لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو دوں. میرے قریب آؤ میں تمہارا بوسہ لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو دوں. اللہ کل یہ بیٹا جاتا ہے اور شہید تو جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ شہادت کا معاملہ پیش آیا, اگر وہی اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ساتھ شہادت کا معاملہ, تو صدیق اکبر نانو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معاملات میں بالکل میت نظر آتا ہے ہر لحاظ. اسی لیے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا, فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں جنت میں بھی اللہ ان کو میت عطا فرماتا ہے اور ان کے لیے ایک عجب عجیب لفظ استعمال فرماتے ہیں. وہ صدیق اکبر کو کہتے ہیں کہ ہم آنا کے رسول, فارسی کے اندر ہے نا مکتوبات, تو لفظ استعمال کیا ہم خانہ رسول,
کہ یہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خانہ ہوں گے, ایک گھر میں ہوں گے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کیسے؟ فرمانے لگے کہ ایک گھر کی دو منزلیں ہوں گی, نیچے ابو بکر ہوں گے, اوپر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں بھی وہی چاہیے, لا تحزن ان اللہ معنا. یہ میت کبری اللہ نے صدیق اکبر کو, اس لیے وہ ہر معاملے میں آگے. اور ویسے بھی عجیب دیکھو کہ اللہ نے نام دی ابو بکر, اور یہ جو لفظ ہے نا اس کے حروف اصلی ہے دی با کاف اور را. ہم کہتے ہیں نا با کلمہ عین کلمہ کلمہ لام کلمہ کلمہ, تو حروف ہے اس کے با کاف اور را. عربی کے جس لفظ میں یہ حروف اصلی آئے اس کا لفظ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسروں سے آگے. مثال کے طور پر بکرا, کل صبح, یعنی کل کون سا وقت؟ صبح کا آگے. بکور, موسم کا سب سے پہلا پل. تو بکرا بھی آگے اور بکور بھی, اور باقرا وہ بچی جو پہلی مرتبہ کسی شوہر کو دیکھے. تو با کاف را کے حروف ہی بتا رہے ہیں کہ جس کا یہ نام ہوگا وہ ہر معاملے میں دوسرے سے. عبداللہ نے دنیا میں ابو بکر صدیق کو بھی ایسا بتا دیا, با کاف را انکل میں تھے, ہر لحاظ سے صحابہ سے آگے. اللہ نے ہم کو یہ مقام عطا فرمایا. علامہ اقبال نے ان کے لیے عجیب لفظ استعمال کیا ہے, میں حیران ہوتا ہوں. کہتے ہیں اے کلیم اول سینائے, کہ نبی علیہ السلام یہ میرے طور سے, جیسے طور پر اللہ کی تجلیات تھی, نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر بھی اللہ کی تجلیات تھی, مگر اس طور پر موسیٰ کلیم اللہ تھے اور میرے اس طور پر ابو بکر آپ کلیم ہیں. اے کلیم اول سینائے, عجیب لفظ استعمال کیا. اللہ ہر عزت نے سیدنا صدیق کے فلانوں کو یہ مقام عطا کیا ہے. اب ذرا آگے کی بات سنیے, جہاں اس کا تعلق ہوتا ہے نا تو جی جاتا ہے کہ بس میں ہوں اور میرا محبوب ہوں. یہ کچھ شاخ کی ہمیشہ تمنا رہتی ہے. اللہ رب العزت نے صدیق کلانوں کی یہ تمنا پوری کر دی. غار ہے, دن رات ہیں, محبوب ہیں, اور صدیق کلانوں ان کے آج آئے. ہم ہی ہم ہو تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو, ہم ہی ہم ہو تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو. اللہ رب العزت نے یہ نعمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. چنانچہ جی جاتا ہے کہ بس میں محبوب کا دیدار کرتا رہوں, اور اللہ تعالی نے یہ سعادت صدیق اکبر کو عطا فرمایا. گود ہے نبی علیہ السلام میں اپنا سر مبارک رکھا ہوا, اور صدیق اکبر بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ رہے. آج تو دنیا کے عاشق کہتے ہیں کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے, ورک ورک تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے. اے محبوب, میں آج کتاب کھولتا ہوں, مجھے کتاب کے اوپر ہر صفحے پر تیرا چہرہ نظر آتا ہے. ابو بکر آپ کی تو شان ہی اور نکلی, آپ کے سامنے محبوب کا چہرہ ہی کتاب کے بارے میں کھلا ہوا تھا. اب تو محبوب کے چہرے کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, اب یہ عجیب لمحات دیکھتے. ایک طرف حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف اس کے صدیق ہے. حسن اور عشق کا یہ منظر کائنات میں کہیں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ایک طرف حسن رسول جو حسن میں کمال, اور دوسری طرف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو کمال دیا. یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحم سے خدا کی کتاب. شامل احمد دہلوی نے اپنے ایک عجیب بات کی، فرماتے ہیں کہ ابو بکر جب آپ غار میں بیٹھے تھے اور آپ کی گود میں نبی علیہ السلام کا مبارک سر تھا، تو مجھے اس تصور کی آنکھ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ کھلے قرآن کی مانند، کھلے قرآن کی مانند، کان خلقہ القرآن، قرآن کی مانند اخلاق. نبی علیہ السلام کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بتائیے، انہوں نے کہا کہ یوں لگتا تھا جیسے قرآن کھلا میرے آنکھوں کے سامنے. تو فرماتے ہیں کہ ابو بکر مجھے آپ کی گود رحل کی مانند نظر آتی ہے اور نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ وہ مجھے مصحف کی طرح قرآن مجید کی طرح کھلا نظر آتا ہے، اور ابو بکر تو مجھے قاری نظر آتا ہے تو بیٹھا ہوا اس قرآن کو پڑھ رہا ہے. یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب. کیا ہوا کہ وہ صدیق لانوں نے جہاں پاؤں رکھا ہوا تھا وہاں اندر کوئی کیڑا تھا، سانپ تھا جسے کاٹا، اور صدیق اکلانوں کے آنکھوں سے درد کی وجہ سے آنسو نکل گئے. نبی علیہ السلام کے دار ہوئے کہ آنسو نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر گرا. پوچھا ابو بکر ما یقین، ابو بکر تیری گود میں سرور کائنات کا سر ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی موضوع چیز نے کاٹا ہے اور اس کی وجہ سے یہ آنکھوں سے آنکھوں درد کی وجہ سے نکل آیا. کسی عاشق نے اس پر بھی شعر بنایا، اس نے کہا آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. کہ نبی علیہ السلام کا رخسار مبارک تو گلاب کی مانند تھا، یہ شبنم اس پر قربان ہونے کے لیے. صدیق اکلان نے نبی علیہ السلام کے ساتھ تین دن گزارا. عمر لانا کہا کرتے تھے کہ ابو بکر تیری غار ثور میں گزری ہوئی ایک رات آل عمر کے تمام اعمال کے اوپر سب کا پر فضیلت رکھتے ہیں. اللہ تیسرا دن ہے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا دینے کے لیے آتی ہیں، نبی علیہ السلام نے دیکھا ماتھے کے اوپر قسم کا نشان، چھوٹی بچی بجھی بجھی سی ڈپریس بھی نظر آتی ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا اسماء غم زدہ ہو، پریشان ہو، کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل جب میں آپ کو کھانا دے کر واپس جا رہی تھی راستے میں ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا، اس نے مجھے پکڑا، کہنے لگا اسماء بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ وہی ہوگا جہاں تمہارے رسول ہوں گے، تم جانتی ہو کہاں ہے؟ اللہ کے نبی میں نے کہا ہاں سچ کہا، صدیق کی بیٹی تھی، صدیقہ کی بہن ہے، سچ بتا دیا. ہاں پتا ہے. ابو جہل نے کہا بتاؤ کہاں ہے؟ میں بتاؤں گی نہیں. اس نے دمکایا اسماء بہت ماروں گا تمہیں. میں نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گی. اے اللہ کے نبی بات کرتے کرتے اس نے مجھے باغوں سے پکڑا، زور سے تھپڑ لگایا، میں نیچے گری، پتھر پہ میرا سر لگا، سکون آنے لگا، میری آنکھوں میں آنسو تھے. ابو جہل نے بالوں سے پکڑ کے پھر مجھے اٹھا لیا، اسماء تجھے بہت ماروں گا، بتاؤ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی میں نے کہا ابو جہل میری جان تیرے حوالے، میں محمد عربی کو تیرے حوالے دے دوں، میری جان کو تیرے حوالے، میں محمد عربی کو تیرے حوالے دے دوں. نبی علیہ السلام نے جب اس بچی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور یہ الفاظ دیکھے تو صدیق اکبر کی طرف مڑ کے کہا ابوبکر میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے دے. اللہ ابوبکر میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے. اللہ یہ وہ واقعہ ہے جو اس غار ثور کے اندر پیش آیا. چنانچہ یہ غار ثور ہمارے لیے مشہد عظیم، اگر کبھی موقع ملے تو غار ثور پر اوپر چڑھے سبحان اللہ، یادیں تازہ کرنی ہے، محبوب کے قدموں کے نقوش پر ہم نے جانا. یہ عبداللہ ابن مروان کا راستہ ہے، وہ جہاں دیکھتے تھے آثار نبی وہاں بیٹھتے تھے، وہی نماز پڑھتے تھے، وہی یہ فراغت کی کوشش کرتے تھے، اور نہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے آگے چلے جاتے تھے. یہ اشتیاق کا طریقہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، ابن عربی رحمۃ اللہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کیا اسی راستے پر جس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں قدموں کے نور کے نشانات کو دیکھتے ہوئے پرفیکٹ اسی راستے کے اوپر جا رہا تھا، اور جہاں نبی اسلام نے پڑاؤ فرمایا مجھے اتنا پتا چلتا تھا کہ وہاں پوری کی پوری ارد کی جو وادی ہوتی تھی وہ ساری کی ساری نور سے منور مجھے نظر آ رہا تھا. اہل دل نے تو قدموں کے نشانات سے سفر کر کے اس معاملے کو طے کیا. آج ہم جائیں اور جن یادوں کو جا کر وہ یاد کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے وہ بھی وقت تھا جب اللہ کے نبی آئے ہوں گے، صدیق اکبر ساتھ ہوں گے، آپ نے 3 دن یہاں گزارے، اور پھر سوچیں کہ یہ مکی اور مدنی زندگی کا ایک نقطۂ اتصال ہے. یہاں سے پھر آگے ہجرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، تکوین کا نیا سال آگے شروع ہو جاتا ہے ہجرت سے آگے. چنانچہ ہمارے لیے یہ غار ثور اتحاد سے بہت بڑی نشانی ہے کیونکہ ہمارے محبوب کے قدم لے رہے ہیں. عورت پر عاشق تھا، ایک سلونی کی نشیزہ اس پر عاشق تھا، اور یہ اپنی محبوبہ کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا تھا تم نے کہیں دیکھا ہے لیلا کہیں بیٹھی ہو، کہیں اس نے کھانا کھایا ہو، مجھے ذرا اس کی باتیں سناؤ، اس لیے کہ اس کے سینے مجھے بہت دن ہو گئے. کیا کیس آمری سے بھی ہم گزر گئے، ہم بھی تو جائیں ذرا غور طور کے اوپر اور ان پتھروں سے جا کر پوچھیں کس پر نبی علیہ السلام کے قدم لگے تھے، نبی اسلام نے کہاں آ کر تشریف فرما ہوئے تھے، کیسے وہ واقعہ پیش آیا تھا. لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں سارے طور کی. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان مقامات کو دیکھنے کی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بتانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی العالی رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ہمارے خواب کے آج مسلم بننے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی بدل خوشی فرما. میرے مولا اس کے نبی سے ہمارے دل کو منور فرما، ہمارے ظاہر کو نبی اسلام کی سنتوں سے سجا، اور ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما. اے اللہ ہم آپ کے گھر میں حاضر ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ کے گھر کے سائل ہیں. اے اللہ ہمارے نفس نفس مطمئن نہ بنا دیجیے، اللہ ہمیں گناہوں کی قلت سے بچا لیجیے، ہمیں سعادت کی عزت عطا فرما دیجیے. اے میرے مولا جو ایام باقی ہیں تقوی و طہارت خشوع اور خضوع کے ساتھ یہاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. جن دوست احباب نے، مردوں نے، عورتوں نے گاؤں کے لیے کہا پیغام دیے، اللہ سب کے دلوں کے نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.